متعلق تھی, اور خاص طور پر جو اہل ایمان ہیں ان کے تربیوں کا طرز عمل, منافقین کا طرز عمل, جہاد, قتال, روزہ, نماز, ان سب سے متعلق یہ تفصیل بیان کر رہی تھی. لیکن اب انشاءاللہ آج سے ہم ایک طویل سلسلہ کلام شروع کر رہے ہیں, اور وہ مکی صورتوں کا. لہٰذا مکی صورتوں کا جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے, وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح دو باغ ہوں, ایک باغ کا جو پھل ہے وہ بالکل مختلف ہو اور دوسرا باغ کا پھل بالکل مختلف ہو, دونوں باغ لیکن پھل ہونے کے اعتبار سے یا درخت ہونے کے اعتبار سے اس میں مختلف جو ہے وہ اس کا مزہ ہو. تو گویا مکی صورتوں کا مزاج بالکل مختلف ہے. تھوڑا سا اس سے متعلق تفصیل جو ہے نوٹ کر لیجئے, پھر انشاءاللہ اب ہم سورۃ الانعام کا جو ہے باقاعدہ آغاز کریں گے. مکی صورتیں وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر مکے میں قیام کے دوران نازل ہوئی, اور یہ قیام تقریباً 13 برس کا تھا. 40 برس کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی سورۃ الحلق, اور جب 13 برس قیام کے بعد آپ نے ہجرت فرمائی مدینے, تو اس وقت اس کے بعد جو صورتیں نازل ہوئی مدنی صورتیں کہلاتی ہیں. لہٰذا مکی صورتیں تقریباً 13 برس کے دوران نازل ہوئی, اور ان کی تعداد 87 ہے. 87 صورتیں ہیں یہ جو مکے میں نازل ہوئی. اکثر و بیشتر کہہ لیجئے قرآن حکیم کا 2/3, دو تہائی وہ ہیں جو مکی صورتوں پر مشتمل ہیں. لہٰذا مکی صورتوں کے مضامین جو ہیں اس میں نمبر ایک موضوع ہے توحید باری تعالیٰ, کیونکہ وہاں شرک موجود ہے. لہٰذا شرک کا ابطال اور توحید کے دلائل, عقلی دلائل انسان کے سامنے, یہ کائنات میں جو توحید کے دلائل موجود ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیے, اور بڑے بھرپور دلائل ہیں جو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اسی طرح ایمان بے رسالت, رسالت کا تذکر آئے گا بہت تفصیل کے ساتھ, اور اس میں دو موضوعات بہت نمایاں ہیں. نمبر ایک قصص النبیین, نبیوں کے حالات و واقعات, اس کی تفصیل آئے گی, اور دوسرا کہلائے گا انباء الرسل, یعنی رسولوں کے حالات و واقعات اپنی قوم سے جو ان کا رد و قطع ہوئی ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوگا. اور تیسرا اور اہم موضوع جو ہے وہ یہ ہے ایمان بالآخرہ, آخرت کے دن پر ایمان اور یقین, اور خاص طور پر جو آخری منزل ہے سورہ قاف سے لے کر سورہ ناس تک, اس میں سب سے زیادہ صورتیں ہیں 67 صورتیں جو اکثر بہتر مکی ہیں, اور ان کا اصل موضوع ایمان بالآخرہ ہے. تو گویا ایمانیات اس سراسر کی تفصیل آئے گی, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرہ, اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیمات ہیں, والدین کا احترام کرو, اسی طرح دعوت و تبلیغ کی سطح پر جو خصوصی احکامات ہیں, کیسے دعوت دی جائے, مشکل آئے تو کیسے اس میں جو ہے وہ برداشت کی جائے, اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. بہرحال یہ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے مختصر عرض کر دی. اب یہ جو دو صورتیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ جوڑے ہیں آپس میں, سورۃ الانعام, سورۃ الاعراف, اور یہ بات بھی میں نے عرض کی تھی کہ قرآن کی اکثر و بیشتر صورتیں جوڑے ہیں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, سورہ نساء, سورہ مائدہ. اب مکی صورتوں کا ایک طویل صورتیں ہیں, دونوں کے دونوں, سورہ انعام اور سورہ مائدہ, قرآن حکیم کی سب سے بڑی صورتیں مکی صورتیں جو آ رہی ہیں جوڑوں کے اعتبار سے. اب اس میں جو جوڑے ہونے کے اعتبار سے ترتیب ہے وہ بھی ذہن میں رکھی ہے. یہ دونوں الفاظ ہیں جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے, اور انہوں نے صورتوں کے حوالے سے مضامین کو جو ہے تفصیل کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ مکی صورتیں ہیں, اس کے مضامین دو طرح سے جو بیان کیے جاتے ہیں. التذکیر بعلی اللہ, اس میں تذکیر ہوتی ہے یا بیانی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے ذریعے, اللہ کی بے شمار نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں, اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں. اور دوسری تذکیر کہلاتی ہے التذکیر بایام اللہ, وہ بڑے بڑے دن جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوموں کو تباہ و برباد کیا, پوری پوری سویلائزیشن تباہ و برباد کر دی گئی, وہ ان قوموں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لہٰذا تذکیر بعلی اللہ, اللہ کی نعمتوں کے ذریعے یاد دہانی کرانا, یہ موضوع ہے سورۃ الانعام کا, مکی صورتوں میں بہت بڑی صورت ہے. اور اسی طرح التذکیر بایام اللہ, اللہ کے دنوں کے ذریعے, یعنی وہ دن جس تباہ و برباد کیا گیا, وہ موضوع انشاءاللہ ہوگا سورۃ الاعراف کا. یہ ابتدائی تعریف تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب وقت ہمارے پاس تھوڑا تقریباً 10 منٹ رہ گئے ہیں پہلی نشست کے لیے, کوشش کریں گے اس کا پہلا رکوع ہم جو ہے وہ مطالعہ کر لیں. البتہ دو چیزوں کی طرف توجہ دلاؤں گا. سورۃ الانعام قرآن حکیم کی ایک منفرد صورت ہے اس اعتبار سے کہ جب یہ نازل ہوئی تو 70,000 فرشتے اس صورت کے ساتھ نازل ہوئے تھے, اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ قرآن حکیم کی واحد صورت ہے بڑی صورتوں میں سے جو پوری کی پوری ایک ساتھ نازل ہوئی, یعنی ایک وقت میں اللہ کے رسول پہ نازل ہوئی اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نازل ہوئے, اس سے اس کی عظمت کا آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک اور چیز کی طرف, جو لوگ علمی اعتبار سے اگر قرآن حکیم کو نوٹ کر رہے ہیں تو ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ بعض علماء نے قرآن کی جو علمی تفسیر کی ہے, قرآن کو انہوں نے 4 حصوں میں تقسیم کیا, 4 برابر برابر حصوں میں. تو الحمدللہ اس ترتیب کے اعتبار سے پہلا حصہ ہم نے مکمل کر لیا, سورۃ الفاتحہ سے شروع ہوا تھا, سورۃ مائدہ پہ ختم ہوا. اور اس میں جو انہوں نے تقسیم رکھی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چار برابر برابر حصوں کے بعد ایک نئی سورت شروع ہو رہی ہے, وہ کلمہ حمد سے ہو رہی ہے. سورہ فاتحہ شروع ہوئی تھی, اب دوسری شروع ہو رہی ہے سورۃ الانام, اور پھر تقریباً سات سپاروں کے بعد سورۃ الکہف شروع ہوگی پندرہ سپارے میں الحمدللہ سے, اور تقریباً سات سپاروں کے بعد سورہ سبا شروع ہوگی الحمدللہ سے. تو گویا چار برابر حصوں میں تقسیم کیا انہوں نے, اور چاروں کی چاروں کی ابتدا جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے ہو رہی ہے. واللہ عالم یہ علمی نوعیت کی جو ہے گفتگو ہے, تقسیم کیا گیا قرآن حکیم کو. تو گویا اس اعتبار سے اگر تقسیم کیا گیا قرآن حکیم کو تو ایک حصہ الحمدللہ, تقریباً آج نبی تراوی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اکثر و بیشتر ہم نے ایک حصہ مکمل کر لیا ہے. فالحال میں توجہ یہ دلا دوں کہ آپ لوگ گھبرائیے نہیں کہ ہم تراوی کے اعتبار سے پیچھے چل رہے ہیں, آج نبی تراوی اور ہم سپارہ پڑھنے ساتواں, تو انشاءاللہ آپ جو مکی صورتیں آئیں گی اس میں بہت سارے مضامین ریپیٹ ہو رہے ہوں گے, تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم زیادہ سلیبس انشاءاللہ کور کر سکیں گے. جو مدنی صورتیں کی ظاہری بات ہے ان میں وضاحت ہوتی ہے, پس منظر بیان کرنا ہوتا ہے, پھر تشریح کرنی ہوتی ہے, اس وجہ سے ہمارا سلیبس 11-12 رکوعوں تک رہا. لیکن انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے اب جو آئندہ ہمارے دن گزریں گے اس میں ہمارا سلیبس تقریباً 20 رکوع ہوگا, یعنی تقریباً سوا سپارہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے. اب آئیے ایک رکوع ہم پڑھ لیتے ہیں. سورۃ الانعام یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے. اب مکی دور میں بھی چار حصے تقسیم کیے گئے, یہ بھی سمجھ لیجیے علمی نوعیت کی گفتگو ہے. پہلا حصہ تین سالوں پر مشتمل تھا, گویا وحی کے آغاز سے لے کر تین سال تک, یہ ابتدائی دور ہے. پھر دوسرا حصہ تین سال سے لے کر پانچ سال تک, یہ درمیانی دور تھا, اور یہ اس اعتبار سے بہت مشکل تھا مسلمانوں پر کہ اس میں مسلمانوں پر تشدد شروع ہو چکا تھا. پھر تیسرا حصہ پانچ نبی سے لے کر دس نبی تک, یہ تیسرا حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے, اور اس کے بعد دس نبی سے لے کر تیرہ نبی گویا ہجرت تک کا حصہ, چوتھا حصہ ہے. تو یہ حصہ جو اس وقت سورۃ الانعام جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ تیسرے حصے میں نازل ہوئی, گویا مکی دور کا آخری حصہ, دس نبی کے لگ بھگ یہ صورت نازل ہوئی. اور اس میں ایک مسئلہ بڑا نمایاں آپ کو نظر آئے گا, وہ یہ ہے کہ تقریباً 10 سال ہو چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو دعوت و تبلیغ کرتے ہوئے, اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہ لوگ جو ایمان لانے کے لیے تیار نہیں, اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا, اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ آپ خود کہتے ہیں قرآن حکیم میں بھی آپ کے بیان کیا جاتا ہے کہ سابقہ رسولوں کو معجزات دیے گئے تھے, ایسے ویزیبل میریکل جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں, عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے, موسیٰ کو دیے گئے, تو آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیجیے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں کوئی معجزہ ایسا دکھا دیں جس کو دیکھ کر ہم ایمان لے آئے. تو گویا وہاں سے معجزے کا مطالبہ بڑے شد و مد کے ساتھ ہے, اور یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ اب ہم کوئی حصہ معجزہ نہیں دکھائیں گے. حصہ معجزہ دکھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو جو ہے شوبدہ بازی دکھا کر حیران کیا جاتا ہے, اب انسان میچور ہو چکا ہے, لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اصل معجزہ دیا, یوں کہہ لیجیے ابدی معجزہ دیا, وہ قرآن حکیم ہے. لہذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل معجزہ قرآن حکیم تھا, حضور کو کوئی حصہ معجزہ فزیکل میریکل نہیں دیا گیا جس کو دیکھ کر جو ہے چیلنج کرتے کہ دیکھو میں رسول ہوں میرے پاس یہ معجزہ ہے. تو یہ معجزہ طلب کرنا اور یہ جو اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا کہ ہم نے معجزہ نہیں دکھانا, یہ رد و قطع ہے جس کے درمیان اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے تھے. وہاں سے مطالبہ تھا معجزہ دکھاؤ, اللہ کا فیصلہ تھا معجزہ نہیں دکھانا. تو گویا دو چکی کے پاتوں کے درمیان نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے, اور اس کیفیت میں یہ بڑی مشکل صورت ہے, خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ذاتی پرسیکیوشن کے اعتبار سے. تو یہ پس منظر ہے سورۃ الانعام کا. اب آئیے اسلام ایک رکو پڑھ لیتے ہیں. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, تمام شکر تعریف ثنا مدح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا, وجعل الظلمات والنور, اور اسی نے بنایا اندھیرے بھی اور نور بھی روشنی بھی. ایک اور عقیدہ تھا ان کا جناب, یہ اندھیروں کا خدا کوئی اور ہے روشنی کا خدا کوئی اور ہے, تو جواب دے دیا گیا جی نہیں, زمین اور آسمان بھی اسی نے پیدا کیے اور اندھیرے اور روشنی بھی اسی نے پیدا کی, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو تمام چیزوں کا تخلیق کرنے والا ہے. وہ ابتدائی آیات میں توحید باری تعالیٰ کا بیان ہے. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون, لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اور لوگوں کو بھی برابر ٹھہرا دیتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق میں یا اس کی صفات میں. هو الذی خلقکم من طین, وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے. ثم قضا اجلاً, اور پھر تمہارا ایک وقت مقررہ یعنی تمہاری زندگی جو ہے وہ مقرر فرما دی, مٹی سے پیدا کیا, ارواح انسانی اس میں ڈالی, 9 ماہ تک تم جو ہے رحم مادر میں رہتے ہو, پھر دنیا کی زندگی گزارتے ہو, بالآخر تمہاری موت آتی ہے. دنیا کی زندگی میں یہ ٹائم پیریڈ ہی اللہ پاک نے پری ڈیسائیڈڈ ہے. وہ اجل مسمن عندہ, اور ایک اور اجل ہے, ایک اور وقت مقرر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. یعنی ایک موت وہ ہے جو انسان پر آتی ہے, اور ایک موت وہ ہے جو کائنات پر آئے گی. کائنات کی موت وہ قیامت ہے. تو وہ اجل مسمن عندہ, ایک اور اجل مسمن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس, پری ڈیسائیڈڈ ٹائم اللہ کے پاس. ثم انتم تمترون, لیکن تمہارا حال یہ کہ تم شک کیے جاتے ہو. وہو اللہ فی السماوات و فی الارض, اور وہی اللہ ہے جو آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اقتدار آسمانوں پر ہے, ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں بھی ہے. یعلم سرکم و جہرکم, اب دیکھیں علم کا, پہلے تخلیق کی معاملہ آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت تخلیق کا, اب علم کا آ گیا. یعلم سرکم و جہرکم, وہ جانتا ہے تمہارے تمام رازوں کی باتوں کو, باطن میں تمہارے کیا ہے. وہ جہرکم, جو تم ظاہر کرتے ہو. وہ یعلم ما تکسبون, اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو کچھ بھی تم کماتے ہو, جو تم اعمال کر رہے ہو. وما تاتیہم من آیت من آیات ربہم, اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی. الا کانوا عنہا معرضین, لیکن یہ اسے اعراض ہی کر رہے ہیں. 10 سال ہو چکے ہیں قرآن کو نازل ہوتے ہوئے, وہ بہت بہت بڑا حصہ قرآن حکیم کا نازل ہو چکا ہے, لیکن ان مشرکین کا حال کیا ہے, ان اہل مکہ کا حال یہ کہ وہ اس پر ایمان نہیں لا رہے, اعراض ہی کر رہے ہیں. فقط کذبوا بالحق لما جاءہم, اب ان آیات سے صاف محسوس ہو رہا ہے کہ یہ مکی دور کا آخری حصہ ہے, اس نام حجت ان پر تمام کی جا رہی ہے. تو یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب ان کے پاس وہ آ چکا. فسوف یاتیہم, تو اب ان قریب آئیں گی ان کے پاس. انباء ما کانوا بہ یستہزئون, ان باتوں کی خبریں, ان حقیق ان وہ حقیقی سے جس کا کہ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں, اس کو بڑا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی وہ عذاب ان پر آیا ہی چاہتا ہے. الم یرو کم اہلکنا من قبلہم من قرن من قرن مکناہم فی الارض, تو کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. ان کے اطراف میں ذرا دیکھ لو, یہ چاروں طرف ان کی طرف بستیاں موجود تھی, قوم عاد کی, قوم سمود کی, قوم شعیب کی, اسی طرح آلے لوط کی, معاف کیجیے گا, لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی جو ہے بستیاں موجود تھی, آمورا سمودا کی بستی جو ہے موجود تھی. تو کیا لوگ دیکھتے نہیں ہیں کم اہلکنا من قبلہم, کتنی بستیاں ایسی تھیں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا. مکناہم فی الارض, جن کو ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا, بہت قوت, طاقت, قدرت, سویلائزیشن تھی ان کی بہت زبردست. قوم عاد و قوم سمود خاص طور پر بہت سویلائز تھے. مالا نمکن لکم, ہم نے تمہیں ویسا تمکو نہیں دیا, ایسی ٹیکنالوجی نہیں دی, ان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا تھا, تمہاری کیا حیثیت ہے. وارسلنا سما علیہ مدرارا, اور ہم نے نازل فرمایا تھا ان پر آسمان کو, ہم نے بھیجا تھا آسمان کو ان کے اوپر موسلا دھار برستا ہوا. وجعلنا الانہار تجری من تحتہم, اور ہم نے تو جاری کر دی تھی ان کے نیچے سے نہروں کو. فاہلکناہم بذنوبہم, اتنی نعمتوں کے باوجود جب انہوں نے ہماری نعمتوں کا انکار کیا. فاہلکناہم بذنوبہم, تو ہم نے ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے باسبب. وانشانا من بعدہم قرناً آخرین, اور ہم نے کھڑی کر دی, پیدا کر دی ان کے بعد دوسری امتیں, دوسری قوم. قوم عاد تباہ کی گئی, قوم سمود آ گئی. ولو نزلنا علیک کتاباً, اب یہ وہ اصل موضوع جو سورہ انعام میں چلے گا, اور وہ ہے معجزہ کا مطالبہ اور اللہ کی طرف سے جواب. یہ آیات ویسے بعض اوقات ترجمے کے اعتبار سے بڑی نازک ہیں, اس میں کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا الفاظ میں سختی برتی گئی ہے. وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا, اور اگر ہم نازل کر بھی دیں آپ کی طرف کتاب, فی قرطاسٍ, کاغذ میں لکھی ہوئی. کیونکہ اعتراض کرتے تھے جناب یہ تو آپ پر وہی نازل ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں, ہمیں تو کوئی ریٹن فارم میں چاہیے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو الوا دی گئی تھی, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہاں کہ وہ اللہ کا کلام ہے, ایسے ہی آپ کو بھی کتاب نازل ہونی چاہیے. تو کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ولا نزلنا علیک کتابا فی قرطاس, اگر ہم نازل بھی کر دیں آپ کی طرف سے کتاب جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہو, فلمسوا بأیدیہم, تو اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیں. لقال الذین کفروا, پھر بھی کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان ھذا الا سحر مبین, یہ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے, کھلا جادو ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک, اب ایک اور اعتراض تھا, جناب اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی باڈی گارڈ کیوں نہیں ہے آپ کے, آپ کے فرشتے ہونے چاہیے جو چاروں طرف آپ کو جیسے آپ کے باڈی گارڈ ہوں, اور جب آپ چل رہے ہوں تو ہٹو بچو کہہ رہے ہوں, جیسے ہمارے چیف منسٹر چل رہے ہوتے ہیں تو سارے جو ہے گاڑیاں روک دی جاتی ہیں. تو اگر آپ اللہ کے رسول ہیں جناب تو پھر آپ کے ساتھ فرشتہ نازل ہونا چاہیے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک, تو کہا کیوں نہیں نازل ہوا ان پر کوئی فرشتہ. ولو انزلنا ملکاً, اور اگر ہم نازل کر دیں کسی فرشتے کو, لقضی الامر, تو فرشتہ تو فیصلہ کن صورت حال میں نازل ہوتا ہے, یا تو عذاب لے کر نازل ہوتا ہے یا پھر موت کی صورت میں آتا ہے. تو فرمایا اگر ہم نازل کر دیں فرشتوں کو تو فیصلہ ہی تمام ہو جائے، ثم لا ينظرون، پھر ان کو کوئی مہلت نہ دی جائے. ولو جعلناه ملکا، اور اگر ہم اسے بناتے ملک فرشتہ یعنی کسی رسول کو، لجعلناه رجلا، تو پھر بالآخر ہم اس کو انسانی کی صورت میں بنا کر بھیجتے. ظاہر بات ہے اگر انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا جا رہا ہے تو انسانوں کے لیے انسانی ماڈل بن سکتا ہے، اگر فرشتوں کو رسول بنا کر بھیج دیا جاتا تو یہ اعتراض ہوتا جناب وہ تو رسول ہے، اس کو جناب جو نہ جاتا اس کی تو کوئی صورت حال ہے ہی نہیں، لہٰذا ہم اس کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں. تو اتباع رسول سے بچنے کی صورت یہ بن جاتی. اب انسان کے لیے انسانی ماڈل ہے، جو مشکلات تکالیف اور جو حدود انسان کی ہے وہ ہر رسول کے ساتھ تھی، لہٰذا رسول نے ان تمام لمیٹیشن کے باوجود عمل کر کے دکھایا تاکہ لوگوں کے لیے جو ایک رول ماڈل بن سکے. تو بلاؤ جا اللہ ملکن، اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ، نہ جا اللہ رجولا، تو لازمن ہم اس کو انسانی کی صورت میں بھیجتے. ولا ربسنا علیہ ما یلبسون، پھر بھی یہ شک میں پڑے رہتے جیسے کہ ابھی بھی شک میں پڑے ہوئے. ولا قد استہزیا برسل من قبلک، اب حضور سے خصوصی خطاب ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہرحال افسوس تو ہوتا تھا کہ میں ان کے ساتھ یہ خیر خواہی کا معاملہ کر رہا ہوں لیکن ان کو دیکھو یہ مجھ پر استہزاء کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب ہے اور آج کے زخموں پر وہ مرم کی صورت حال میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. ولا قد استہزیا برسل من قبلک، اے نبی آج سے پہلے بھی بہت سارے رسول تھے جن کا استہزاء کیا گیا، جن کا مذاق اڑایا گیا. فہاق بالذین سخروا منہم، تو پھر آ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے مذاق اڑایا تھا. ما کانوا بہ یستہزئون، اس شے نے جس کا کئی مذاق اڑاتے تھے، عذاب ان پر آ کر رہا. قل سیروا فی الارض، اے نبی ان سے کہہ دیجئے زمین میں ذرا گھوم پھر لو. ثم منظروا کیف کان عاقبت المکذبین، اور پھر دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جن کو جھٹلایا گیا تھا. ایک آیت میں نے زیادہ پڑھ دی ہے، وسیم بھائی موجود ہیں؟ ترابیاں ختم ہو گئی، یہیں تک رکھتے ہیں، پانچ رکو کافی ہیں، پھر انشاءاللہ دوسری نشست میں پڑھ لیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم وللمؤمنین والمسلمات. اب انشاءاللہ ہم چار رکعت تراویح الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین صدق اللہ العظیم. پچھلی نشست میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کا ایک ابتدائی تعارف رکھ دیا تھا، ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ مکی دور کے آخری 1090 کے قریب جو ہے نازل ہوئی ہے، اور گویا اس میں اتمام حجت مکے والوں پر اب کیا جا رہا ہے کہ اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے بالآخر اب تم پر اتمام حجت کر کے اب عذاب تم پر آنے والا ہے. پھر اس میں مکی صورتوں میں خاص طور پر توحید، رسالت اور آخرت تینوں کے تینوں مضامین جو اس میں آپ کو نظر آئیں گے. زیادہ نمایاں موضوع جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ کا ہے. فرمایا کل سیرو فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ زمین میں سیر کرو، چل پھر کر دیکھ لو. ثم منظروا کیف کان عاقبت المکذبین، اور پھر دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو جھٹلانے والے تھے. یعنی تمہارے اطراف میں بہت ساری بستیاں ایسی ہیں جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کو دیکھ لو. قل لمن ما فی السماوات والارض، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے یہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے کس کے لیے، یعنی کس نے پیدا کیا. قل، اے نبی آپ فرما دیجئے للہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اسی نے پیدا کیا، وہی اس کا اختیار رکھتا ہے. اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حال یہ ہے، کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. یہ آیت ایمان بالآخرہ کے حوالے سے بہت اہم آیت ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اور رحمت کا اظہار کس طرح کرے گا؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو قیامت کے دن لازمن جمع فرمائے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. گویا قیامت کے دن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت عدل کا اظہار ہوگا، وہاں پر صفت رحمت کا بھی اظہار ہوگا. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے دنیا میں محنت کرتے رہے، مشقت کی، انہوں نے دین پر عمل کیا، دین کو دوسروں تک پہنچایا، شہادت کے اعلیٰ درجے حاصل کیے، ان کے لیے تو وہ قیامت کا دن رحمت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ان کو حاصل ہوگی. اور ظاہر بات ہے اللہ کی صفت عدل بھی واضح طور پر قیامت کے دن واضح ہوگی کہ اللہ پاک عدل فرمائے گا. تو یہ رحمت کا اظہار کس طرح کرے گا؟ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے جیوں کو خسارے میں ڈال لیا, دنیا ہی کی زندگی کے پیچھے لگ گئے, فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, تو وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. آخرت پر جیسے ایمان لانا چاہیے ویسے وہ ایمان نہیں لا پاتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اور اسی کے اختیار میں جو کچھ بھی بچتا ہے یا سکون پکڑتا ہے رات کے وقت. اور اس میں ایک فعل محذوف ہے, وَمَا تَحَرَّكَ فِي النَّهَارِ, اور جو دن کے وقت بھاگ دوڑ جو ہے, جو کچھ بھی موومنٹ نظر آ رہی ہے, وہ سب اللہ ہی کے اختیار میں. رات کے وقت سکون رکھا, دن کے وقت حرکت رکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, وہ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا, اب یہ سرٹن کوشچن ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز بنا لوں, کسی اور پر بھروسہ کرنا شروع کر دوں؟ ہاں تیری سماواتی والارض, اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ, وہ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو لوگوں کو کھلاتا ہے اور اس کو نہیں کھلایا جاتا, اس کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ, اے نبی آپ فرما دیجئے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما برداری اختیار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں, سب سے پہلے اللہ کے سامنے گردن جھکانے والوں میں شامل ہو جاؤں. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. اب اس آیت میں جیسے میں نے عرض کیا توحید باری تعالیٰ بہت نمایاں ہے, اور اللہ تعالیٰ کا جاہ و جلال خاص طور پر, وہ اپنے رسول سے خطاب کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو ہے سختی کا جو ہے وہ بہت نمایاں نظر آئے گا. قُلْ إِنِّي أَخَافُ, اے نبی ان سے کہہ دیجیے میں تو خود ڈرتا ہوں, إِنْ عَصَيْتُ, اگر دل پر میں نے نافرمانی کی, ربی میرے عذاب کی, میرے رب کی طرف سے عذاب یوم عظیم, کہ کہیں خدا نہ خواستہ مجھ پر بھی اس بڑے دن کا عذاب آ سکتا ہے. میں نے دل پر تین مرتبہ اس لیے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ وہ کوئی نافرمانی کا عمل کرتے. یہ صرف سمجھایا جا رہا ہے ان مشرکین کو, ان کافروں کو, کہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں, اگر میں نے بھی کوئی غلطی کی تو مجھ پر بھی عذاب آ سکتا ہے. میں یصرف عنہ یوم الدین, اور جس دن قیامت کے دن جو شخص آگ سے بچا لیا گیا, فقط رحیمہ, تو اس پر تو اللہ پاک نے رحم فرما دیا. وذالک الفوز المبین, اور یہ بہت واضح کامیابی ہے, شاندار کامیابی ہے کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا. آپ نے پڑھا سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بھی, فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اب یہ جو توحید باری تعالیٰ میں خاص طور پر ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم, اس کی قرآنی تشریح جو آ رہی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ, اور اگر اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو پہنچائے کوئی تکلیف کوئی سختی, فلا کاشف لہ الا ہو, تو اللہ تعالیٰ کے سوا اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں. کوئی اللہ کی طرف سے کوئی سختی آئے تو کوئی اور نہیں ہے جہاں پر آپ جا کر جائیں اور جہاں سے اس کے جو دعائیں کروائیں تو شاید وہ آپ سے دور کر دیں. اللہ کی طرف سے کوئی سختی آزمائش آتی ہے تو اس کو دور کرنے والا کوئی بھی نہیں. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ, اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی, اللہ پاک آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے, فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, تو وہ اللہ پاک ہر شے پر قادر ہے, یعنی اس بات پر قادر ہے کہ اگر وہ آپ کو کوئی نعمت اور بھلائی دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. جو ہم پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم, وَهُوَ قَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ, اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طرح غالب ہے, چھایا ہوا ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, اور وہ حکمت والا ہے, خوب باخبر ہے, خبر رکھنے والا ہے. قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے ذرا کون سی شے زیادہ بڑی ہے گواہی کے اعتبار سے. قل اللہ, آپ فرما دیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود گواہ ہے. شہید بینی و بینکم, وہ تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر یہ وحی نازل کی ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ, اور میری طرف وحی کیا گیا ہے, حاضر قرآن, یہ قرآن, اور یہ قرآن کیوں وحی کیا گیا ہے, لِأُنذِرَكُمْ بِهِ, تاکہ میں قرآن کے ذریعے تمہیں خبردار کر دوں, وَمَنْ بَلَغَ, اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس کو خبردار کر دیا جائے. تو قرآن اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کے ذریعے سے انسانوں کو خبردار کیا گیا. اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى, اب یہ وہی سچے کوشچن ہے کہ ذرا اپنی فطرت میں, اپنے غور و فکر میں ذرا دوبارہ غور فکر کرو. اور کیا تم واقعتاً اس بات کی گواہی دیتے ہو؟ آئین نہ تم لتا خدون، کیا تم واقعتاً سیریس ہو اس بارے میں؟ ان مع اللہ آلہتاً اخرا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہیں؟ قل لا اشہد، اے نبی آپ فرما دیجئے میں تو ہرگز گواہی نہیں دیتا اس بات کی۔ قل انما ہوا الہ واحد، اور آپ یوں بھی فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جو واحد ہے، معبود ہے، براق ہے اور یکتا ہے۔ وانی بری مما تشرکون، اور میں تو بری ہوں، اعلان برات کر دیجئے، بیزارگی کا اعلان کر دیجئے کہ میں تو بری ہوں، بیزار ہوں تمام ان تمام معبودوں سے جن کو تم صرف شریک ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے، یعرفونہ کما یعرفونہ ابناءہم، وہ اس کو پہچانتے ہیں ایسے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور میں نے کیا تھا ہو کی ضمیر یہ تین چیزوں کی طرف جاتی ہے۔ نمبر ایک، رسول کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس قرآن کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اتنی حقیقی سے ہے، اور یا پھر یہ کہ خانہ کعبہ کو پہچانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہی جو ہے قبلہ اول تھا۔ بارہ زیادہ بہتر جو اس کا تجمہ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو وہ لوگ جنہوں نے اپنے جیوں کو نقصان میں ڈال دیا تو اب وہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، نہیں لائیں گے۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جھوٹ بات منسوب کر دی، او کذب بآیاتی، یا پھر اس کی آیات کو جھٹلا دیا۔ یہ دونوں ایک ہی طرح کا گناہ ہے، جو اللہ کا کلام آیا اس کی تکذیب کر دی، جتنا بڑا یہ گناہ ہے اتنا بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کر دی جائے، یعنی کوئی نبی اور رسول معاذ اللہ یہ ہرگز نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے کوئی بات جو ہے اللہ کی طرف منسوب کرے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً ظالم ہرگز پناہ نہیں پائیں گے، ظالموں کے لیے جہنم ہے۔ یوم ناصرہم جمیعا، جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، ثم نقول، اور پھر ہم کہیں گے للذین اشرکوا، ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، اینا شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں ہیں وہ تمہارے شریک جن کے بارے میں تم بڑے دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ آ کر ہمیں بتا لیں گے، کہاں ہیں وہ بتاؤ ذرا، کہاں ان کے پاس وہ طاقت جا کر میرے سامنے جائیں تمہاری شفاعت کر سکیں۔ یہ بڑا جلالی انداز ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کسی کا اختیار نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ اللہ کے آگے جا کر جائے کسی کی شفاعت کر سکے۔ لہٰذا ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ جن کے بارے میں تمہیں بڑا زوم تھا، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہماری شفاعت کروائیں گے، ہاؤ اولائی شفاؤنا عند اللہ، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور دیگر لوگ آ کر ہماری شفاعت کروائیں گے، کہاں ہیں بتاؤ ذرا وہ کہ جو تمہاری شفاعت کروا سکے۔ صاف طور پر منع کر دیا گیا کہ اللہ کے سامنے کوئی کسی کی شفاعت نہیں کروا سکے گا۔ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، تو نہیں ہوگا ان کا کوئی بہانہ اللہ کے سامنے مگر وہ یہی کہیں گے والله ربنا، اللہ کی قسم ہمارے رب، ما كنا مشركين، ہم تو مشرک نہیں تھے، اللہ کی قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا۔ وہ اللہ کے سامنے بھی جا کے جھوٹ بولیں گے۔ انظر کیف کذبوا على انفسهم، اے نبی دیکھیے ذرا کیسے اپنے اوپر جھوٹ بولتے ہیں، وضل عنهم ما كانوا يفترون، اور گم ہو گئی ان سے ساری باتیں، توتے اڑ گئے ان کے ہاتھوں کے، اور جو کچھ بھی افترا کرتے تھے، جھوٹی باتیں بناتے تھے، آج کوئی ان کے کام آنے والا نہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُكَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کو بڑے غور سے سنتے ہیں۔ اب یہ رویسی مشرکین نے مکہ کی، یہ جان لیجئے کس طرح، اپنی عوام پر روب ڈالنے کے لیے کہ بھائی ہم نے بڑے غور سے سنا اللہ کے رسول جو ہیں یہ دعویٰ کر رہے ہیں رسالت کا اور قرآن کا، ہم بڑے غور سے گئے ان کے پاس، بڑے اخلاص سے ہم نے سنا، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو گئے اپنی عوام پر ایک روب ڈالنے کے لیے آتے تھے اور حضور کے پاس بیٹھتے تھے، اور لیکن جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو پھر اس کا جو ہے جواب دیا گیا، وہ مین ہوں میں سمے کا ہی لئے، ان میں سے ایسے بھی جو بڑے غور سے سنتے ہیں آپ کی بات، لیکن وجہ اللہ علا قلوبہم اکنہ، ان کی نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیا، کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، رفی آزان وقرا، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، گرانی ڈال دی۔ اب یہ رفی دنیا میں بھی ہوتی ہے، جو ایمان والا ہے یا ایمان لانا چاہتا ہے یا قرآن کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے موقع عطا فرما دیتا ہے، اس کے لیے برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو تکبر، حسد، تعصب، یہ تین الفاظ ذہن میں رکھیے گا، تکبر اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہو جناب مجھے سب کچھ آتا ہے یہ سب بیکار ہے، حسد اور تعصب کہ فلاں سب جو بیان بات بیان کر رہا ہے اصل میں ہمارے مسلک کا نہیں ہے نا، ہماری قوم سے نہیں ہے, ہمارے فلاں ہمارے سے ریلیشن نہیں ہے, لہٰذا جو بھی بات بیان کرے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں. تو تین وجوہات بنتی ہیں, یا تو تکبر ہوتا ہے, یا حسد ہوتا ہے کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات, ہمارے کسی مسلک کے آدمی نے یہ بات کیوں نہیں کی, اور یا پھر یہ کہ تعصب ہوتا ہے. انسان اگر عینک لگا دے خاص کلر کا, اگر آپ بلیک جو ہے چشمہ لگائے ہوئے تو ہر چیز آپ کو بلیک ہی نظر آتی ہے. تو اس بنیادوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایمان لانے کی توفیق عطا نہیں فرماتا. تو ہم نے ان کے دلوں میں پردہ ڈال دیا, ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی, بکرا بوجھ ڈال دیا. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ, اگر یہ دیکھ بھی لیں ساری کی ساری نشانیاں, لا يؤمنوا بها, یہ پھر بھی اس پر ایمان لانے والے نہیں. حتی اذا جاؤوکا, یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں, یجادلونک, اور آپ سے جھگڑتے ہیں, خوب دلائل دیتے ہیں, یقول الذین کفروا, اور بلاخر کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو نہیں ہے پچھلوں کے والا تو واقعہ. اب ظاہری بات ہے اپنی قوم کو جسٹیفیکیشن تو دینی ہے کہ بھائی جب آپ نے قرآن سنا تو کیا ہے, کیا یہ اس کی طرح وضاحت تو کرو. بڑا دلچسپ واقعہ تھا, ایک جو ہے بڑے ان کا ایک بڑا بزرگ تھا, وہ آیا قرآن سنا اور قرآن نے اس کو متاثر کر دیا. اب ظاہری بات ہے اللہ کا کلام متاثر تو کرتا ہے. جب دیکھا کہ جناب چہرہ بدل گیا, اس کا رخ بدل گیا ہے, اور اپنی عوام کے سامنے جا کر کیا کہے, تو کہنے لگا یہ شاعری کی ہے انہوں نے. کہا نہیں نہیں شاعر تو نہیں ہے, شاعر ایسا نہیں ہوتا. کہا کہ پھر کیا ہے یہ؟ پھر اس نے بالآخر بڑے غور و فکر کر کے کہا, ان ھذا الا اساطیر الاولین, یہ تو پرانوں کے واقعات ہیں جو لے آئے, بس اس کی کوئی حقیقت نہیں. گویا ایمان لا چکا تھا, گویا یوں سمجھ لیجیے حقیقت تک پہنچ چکا تھا, پھر بھی اپنے جاؤ اپنے جو رتبے کو جو ہے پرزرو کرنے کے لیے وہ ایمان نہیں لایا. تو یہ الفاظ یہاں پر اس کے نقل کیے گئے, یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین. تو کہا ان لوگوں نے, ان بدبختوں نے قرآن کے بارے میں کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں, بس یہ کبھی موسیٰ کی کہانی سناتے ہیں, کبھی عیسیٰ کی کہانی سناتے ہیں, اس کی حقیقت نہیں ہے کوئی. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْ, یہ وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں لوگوں کو اس قرآن حکیم سے, وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ, اور قرآن سے بھاگتے ہیں, خود بھی روکتے ہیں دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. آج بھی بدقسمتی سے ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں, نادان دوست, جو خود تو رکتے ہی قرآن سے کہ بھائی قرآن نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے, انا للہ و انا الیہ راجعون, اور مزید یہ کہ دوسروں کو بھی روک دیتے ہیں. جو بندہ آ رہا ہے اللہ کے دین کی طرف قرآن پڑھنے پڑھانے کی محفل میں, اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, خلا محفل میں نہ جاؤ, وہ تو ہے گمراہ کر دیں گے قرآن والے ہیں, اور تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی گمراہی اور ہدایت تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اختیار میں, اگر انسان ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھے تو اللہ پاک لازماً اس کو ہدایت دے کر رہے گا. یہ ایسے ہی ہے دنیا میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ سنا رہا ہوں آپ کو, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ اپنے باپ سے مچھلی مانگے کھانے کے لیے اور آپ کا باپ سانپ دے دے آپ کو, کیا ممکن ہے؟ ظاہری بات ہے یہ ممکن نہیں ہے نا. آپ اپنے والد سے مچھلی مانگے اور آپ کو سانپ دے دے, تو اسی طرح آپ اللہ سے ہدایت مانگے اور آپ کو گمراہ کر دیں, کیسے ممکن ہے؟ سوچنے والی بات ہے. تو اگر انسان ہدایت کی نیت سے قرآن پڑھے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ سورہ عنکبوت میں, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, تو اسی طرح یہ لوگ خود بھی قرآن سے روکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے تھے. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ, اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے ہی آپ کو, کس کا نقصان کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ, اور یہ شعور نہیں رکھتے. اب ذرا قیامت کے دن ان کی صورت حال کیا ہوگی, یہ واقعہ یہ ہلا دینے والے الفاظ ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ, اور کاش کہ آپ دیکھ سکیں کہ جب یہ آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے, گویا آگ کے اوپر ان کے چہرے جو ہیں وہ سینکے جائیں گے. فقالوا, اور وہ کہیں گے, یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا, کہ کاش کہ ہمیں لوٹا دیا جائے یہاں سے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی آیات کی تکذیب نہ کریں. ونکون من المومنین, اور ہم ہو جائیں اہل ایمان والوں میں سے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل, تو ظاہر ہو گیا ان کے سامنے جو وہ چھپایا کرتے تھے اس سے پہلے. ولا ردو, اور اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے, واپس بھی بھیج دیا جائے, لعادوا لما نهوا عنہ, تو لازمن دوبارہ پھر وہی عمل کریں گے جو یہ کیا کرتے تھے, یعنی پھر خود بھی پھر جائیں گے اس سے اور دوسروں کو بھی روکیں گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ, اور یہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹی ایکسکیوز کر رہے ہیں کہ اگر ان کو دوبارہ بھیج دیا جائے تو یہ ایمان لے آئیں گے. یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. اب ایک عقیدہ تھا مشرکین مکہ میں جو آج بہت بڑے پیمانے پر پھیل چکا ہے, یہ کمیونسٹ دہریے, یہ تقریباً 1 ارب سے زیادہ ہیں اس وقت انسان دنیا میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. پورا چائنا, پورا رشیا, اور بہت بڑا علاقہ ہندوستان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں مانتے, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات خود ہی خود بنی ہے, خود ہی چل رہی ہے, خود ہی ختم ہو جائے گی. ہم خود پیدا ہوئے ہیں, خود ہی مر جاتے ہیں, خود ہی ختم ہو جائیں گے. جب خدا ہی نہیں کوئی تو حساب کتاب کس بات کا؟ تو یہ دہریت جو ہے یہ آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے. یہ عقیدہ کچھ لوگوں کا مشرکین مکہ میں سے بھی تھا. وقالوا ان ہی حیات الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین. تو کہنے لگے یہ نہیں ہے دنیا کی زندگی, بس دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں کچھ نہیں, اٹھایا نہیں جائے گا, کوئی حساب کتاب نہیں. ظاہری بات ہے اب خدا ہی نہیں ہے تو کون ہم سے حساب کتاب لے گا, کوئی آخرت کا دن آنے والا نہیں. اب ایسے لوگوں کے اس عقیدے پہ تبصرہ سنیے. ولو ترا اس وقفو علی ربہم, کاش آپ دیکھ سکیں کہ جب یہ تمہارے رب کے سامنے حاضر کیے جائیں گے, وقفو علی ربہم, ان کے رب کے سامنے جب حاضر ہوں گے, کھڑے کیے جائیں گے اور اللہ پاک ان سے سوال کرے گا, قال الیس ھذا بالحق, کیا یہ سچی بات نہیں ہے کہ جان تم دیکھ رہے ہو, تم کیا نظر نہیں آ رہی تمہیں؟ قالوا بلا وربنا, تو کہیں گے اے رب ہمارے یقیناً, اے رب ہمارے تیری قسم. قال فذوقوا العذاب, تو اللہ پاک فرمائے گا چکھو ذرا اس عذاب کو, بما کنتم تکفرون, اس لیے کہ تم کفر کیا کرتے تھے دنیا میں, آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے, اب چکھو ذرا عذاب. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ, تو یقیناً خسارے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کیا, اللہ کی اس ملاقات کو جھٹلایا. ظاہری بات ہے اللہ کی ملاقات کو جھٹلا کر کتنا نقصان کیا. عقل مندی یہ تھی کہ انسان اس بات پر یقین رکھے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے, حساب کتاب لے گا اور بلاخر جنت کو جاننے میں, اور اس کی تیاری کرے. اب اگر انسان بھلا دے اس بات کو کہ کوئی خدا نہیں, کوئی آخرت نہیں, تو کیا آخرت ہے نہیں؟ آخرت تو آ کے رہے گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کمرے میں چار دیواری کے اندر ایک کبوتر بھوکی بلی کو دیکھ لے, اور بھوکی بلی کو دیکھنے کے بعد کبوتر آنکھیں بند کر لے کہ شاید یہ بلی میرا کچھ بھی نہیں کہے گی. ظاہری بات ہے بلی تو اس کو پکڑ کے رہے گی, اور بھوک لگ رہی ہے اس کو تو وہ کھانا کھا کے رہے گی. اسی طرح اگر کوئی شخص آخرت کا انکار کرتا ہے, اللہ سے ملاقات کا انکار کرتا ہے, تو کس کا نقصان کر رہا ہے؟ اپنے نقصان کر رہا ہے. قیامت تو آ کے رہے گی, اللہ سے ملاقات ہو کے رہے گی, اور جنت تو جہنم ہے. تو بہرحال قد خسر الذین کفر کذبوا بلقاء اللہ, تو گھاٹے میں چلے گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی ملاقات کا انکار کر دیا. حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتۃ, یہاں تک کہ وہ گھڑی آ گئی ان پر اچانک, وہ قیامت آ گئی, ان کی موت آ گئی. قالوا یا حسرتنا, تو اب یہ کہنے لگے ہائے حسرت, ہائے افسوس, علامہ فرطنا فیہا, ہم کوتاہی کرتے رہے اس بارے میں, اور یہ قیامت کا دن آ ہی گیا. وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, یہ اٹھائیں گے پھر اپنے کندھوں کے اوپر اپنے بوجھوں کو, برے اعمال کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. الا سا ما یجرون, آگاہ ہو جاؤ بہت ہی برا بوجھ اٹھانا پڑے گا ان کو قیامت کے دن اپنے اعمال کا. اللہ پاک ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے. اب آیت نمبر 32 دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان فرما رہی ہے کہ دنیا کی زندگی کیا ہے. بار بار قرآن حکیم اس کو بیان کرتا ہے, یہ ڈرامہ ہے. اب ڈرامے میں کیا ہوتا ہے دیکھیے, ذرا مثال کے طور پر کر رہا ہوں. ایک اس کا رائٹر ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے, اور کچھ کردار ہوتے ہیں جو کہ اس میں جو ہے منتخب کیے جاتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جس نے ڈائریکشن دینی ہے, ایک بادشاہ کا کردار ہے, ایک فقیر کا کردار ہے. لہٰذا بادشاہ کا کردار جس سب کو دیا گیا, اس کو لباس بھی دیا تھا بادشاہ کا, اور جو نعمتیں بادشاہ کے پاس ہونی چاہیے, ظاہری بات ہے ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے, تو وہ اسٹیج بھی بنایا جاتا ہے, پھر اس کا محل بھی بنایا جاتا ہے, اور کنیزیں بھی ہوتی ہیں, اور یہ بھی ساری چیزیں اس کو دے دی جاتی ہیں. اور ایک کردار ہے فقیر کا, فقیر کو پھر فقیر کا کردار ادا کرنا ہے, لہٰذا اس کا لباس فقیروں والا ہوتا ہے, اس کی جھونپڑی دکھائی جاتی ہے, اور یہ دکھایا جاتا ہے, وہ دکھایا جاتا ہے. بہرحال ڈرامہ ہو گیا, ڈرامے کی شوٹنگ ہو گئی, ڈرامہ ختم. اب ڈرامہ جب ختم ہوتا ہے تو پہلی بات کیا ہوتی ہے, بادشاہ سلامت جو ہے, کیا وہ بادشاہ سلامت ہوتے ہیں؟ ان سے کہا جاتا ہے بھائی اپنا لباس اتاریے, چلیے وہ عام لباس جو تھا آپ کا وہ پہنیے اور یہ واپس کیجیے. اور فقیر جو ہوتا ہے اس کا لباس اس کو واپس دیا تھا, نارمل حالت میں آ جاتا ہے. اب ڈرامے کے بعد اصل چیز کیا ہوتی ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ جو بادشاہ سلامت ہیں ان کا جو کردار بہت اعلیٰ تھا تو ریوارڈ بھی ان کو اسی بنیاد پر دیا جائے. ریوارڈ ہوتا ہے اصل میں پرفارمنس کی بنیاد پر, کہ جس نے جو کردار دیا گیا تھا کس اعتبار سے اس نے اس کو پرفارم کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو فقیر بنا اس نے ایسا بہترین پرفارمنس دی کہ اس کو ریوارڈ دیا جائے. واقعی پکا فقیر لگ رہا تھا, یہ خاندانی فقیر لگ رہا تھا, اور اس نے ثابت کیا کہ واقعی وہ فقیر تھا, تو ریوارڈ دیا جاتا ہے پرفارمنس کی بنیاد پر, کردار کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا. اسی طرح دنیا میں اللہ پاک نے کسی کو اونچے خاندان میں پیدا کر دیا. کوئی وہ لوگ ہیں جو چمچہ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہو گئے, پیدائشی طور پر سونا استعمال کر رہے ہیں, اور کوئی اور بےچارے جو ہیں جو جھوپڑی میں پیدا ہوئے, ان کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی نہیں. یہ دونوں آزمائشیں ہیں, اللہ پاک نے کسی کو دے کر آزمایا, کسی سے لے کر آزمایا, کسی سے شکر کا امتحان ہے, کسی سے صبر کا امتحان ہے. لیکن ظاہری بات ہے کوٹھی میں پیدا ہونے والا جنتی نہیں ہے, پیدائشی طور پر جنت میں جائے گا, اور اور جو ہے جھونپڑی میں پیدا ہونے والا جو ہے وہ پیدائشی طور پر جہنمی نہیں ہے, بلکہ یہ دونوں کے دونوں امتحان ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. لہٰذا یہ امتحان کے جو الفاظ ہیں یہ قرآن حکیم بار بار استعمال کرتا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا لعب و لہو, یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کھیل اور تماشا ہے, یہ ڈرامہ ہے جو تمہارا تین گھنٹے کا ہوتا ہے. وللآخرۃ خیر للذین یتقون, اور اصل جو نتیجہ نکلنے والا ہے وہ قیامت کے دن, اور آخرت زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں تقوی کی روش اختیار کی, اللہ سے ڈرتے رہے. افلا تاخرون, تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. قد نالب انہ لیحزنک الذین یقولون, اب یہ نازو مقام آ گیا میں نے عرض کیا, یہ واقعہ یہ کہ آیات قرآنی کا ترجمہ کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کبھی کبھار. دو چکیوں کے درمیان ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, دو پاٹوں کے درمیان, وہ وہاں سے معجزہ طلب کر رہے ہیں, آپ رسول ہیں تو ذرا معجزہ دکھا دیجئے, اور اللہ کا فیصلہ کیا ہے, ہم نے حصہ معجزہ نہیں دکھانا, جس نے ایمان لانا ہے قرآن پر ایمان لائے. لہٰذا حضور کو واقعہ یہ بڑی ذہنی کوفت ہوتی تھی, اس میں بعض اوقات کچھ جو سادہ لوگ مسلمان تھے وہ بھی شامل ہو گئے کہ بھائی آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور صاحب کا رسولوں نے معجزہ دکھایا, تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے آپ معجزہ دکھائی دیں, اور اللہ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ معجزہ نہیں دکھایا جا رہا ہے. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ وقت واقعہ یہ ہے کہ بڑا مشکل گزرا. لہٰذا اس پر اللہ کی طرف سے پہلے مرہم آیا, مرہم نازل کیا کہ آپ کے زخموں پر کوئی مرہم رکھا جائے, اور پھر وہ سخت ترین آیت قرآن حکیم کی جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گی. تو فرمایا قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون, اے نبی ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو زنجیدہ کرتی ہیں وہ باتیں جو کچھ بھی یہ کہتے ہیں, آپ کا مذاق اڑاتے ہیں, آپ سے معجزہ مانگ رہے ہیں. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ, بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. گویا یہ اب مرہم ہے آپ کے لیے کہ 40 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان رہے. یہ تو وہی لوگ تھے جو آپ سے محبت کرتے تھے, یا آپ کو صادق کہتے تھے, امین کہتے تھے, جا ثابت, بلکہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو یہ واقعہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کزن کے پاس, ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے, بہرحال انہوں نے تصدیق کی ہے. جب ان کے پاس لے کے گئی انہوں نے پیشن گوئی کی کہ یہ وہی ناموس ہیں جو موسیٰ پہ نازل ہوا تھا, تورات اور انجیل کے عالم تھے بہت بڑے, اور اب یہ آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو جائے گی, اور یہ آپ کو مکے سے نکال دے گی, اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی میں مدد کر سکوں. تو حضور کو بڑی حیرت ہوئی تھی اس وقت یہ بات سن کر, آپ مخری جئیا کہ مجھے نکال دیں گے, یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, بڑے صادق اور امین کے القاب مجھے دیے ہوئے ہیں. وہی بات یہاں پر کہی گئے, نبی آپ کو نہیں جھٹلا رہے, یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے جن کا انکار کیا گیا. فَصَبَرُوا, تو انہوں نے صبر کیا, ڈٹے رہے. اس کی اعلیٰ ترین مثالیں حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے. تو اے نبی ابھی تو آپ کو صرف 10 سال ہوئے یہ کام کرتے ہوئے, پر صبر ہو تو ابھی آپ, تو انہوں نے ڈٹے رہے علامہ کذبو, اس روش پر جو ان کو جھٹلایا گیا. وعوذو, اور ان کو تو اذیتیں دی گئیں. حتی اتاہم نصر اللہ, یہاں تک کہ ان کے پاس پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئی. ولا مبدل لکلمات اللہ, اور کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے. والا کا جا من نبع المرسلین, اور آپ کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کی بہت ساری خبریں آ چکی ہیں. اب 10 سال میں اب کر چکا ہوں, 10 نبی میں ہی نازل ہو رہی ہے, اس سے پہلے بے شمار انبیاء کرام کی خبریں آ چکی ہیں. اب یہ جو آیت ہے یہ قرآن حکیم کی سب ترین آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کے حوالے سے. لہٰذا نازک مقام ہے بہت زیادہ, ترجمے کے اعتبار سے بھی نازک ہے, اور ظاہری بات ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی, کہ حضور سے مطالبہ مانگا جا رہا ہے کہ آپ معجزہ دکھائیے, اور اللہ کی طرف سے جواب معجزہ نہیں دکھایا جائے گا. تو اب حضور سے براہ راست خطاب ہے, سختی آپ دیکھیں گے اس میں بہت زیادہ ہے, لیکن ظاہری بات ہے سختی حضور سے کے ساتھ بظاہر ہے, اثر میں سنایا جا رہا مشرکین مکہ کو. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو ان کا اعراض بہت ہی زیادہ ناگوار گزر رہا ہے, فَإِنِ اسْتَطَعْتَ, تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ہے, اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ, کہ آپ ذرا ڈھونڈ لیجئے زمین کے اندر کوئی سرنگ بنا لیجئے, اَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ, یا آسمان پر کوئی سیڑھی ٹانگ لیجئے, فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ, اور جائیے جا کر لے آئیں کوئی آیت کوئی نشانی ان کے لیے, ہم نے ان کو نشانی یا معجزہ نہیں دکھانا. یعنی اگر آپ دکھانا چاہتے ہیں, بہت زیادہ ضد اگر کرنے اور آپ دکھانا چاہتے ہیں تو آپ دکھا دیجئے اگر استطاعت رکھتے ہیں, ہم نے یہ کام نہیں کرنا. ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا, اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا. زبردستی اگر کسی کو ہدایت دینی ہے, معجزہ دکھا کر ہی ماننا ہے, تو اللہ پاک چاہے تو آنے والے میں سب کو جو ہے وہ ایمان کی توفیق دے دیں. لیکن پھر آزمائش کس بات کی ہے؟ دنیا میں تو اصل میں آزمائش کے لیے اللہ پاک نے بھیجا ہے. الذین یؤمنون بالغیب کے معاملہ آپ نے شروع میں پڑھ لیا, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, تو معجزہ دیکھ کر ایمان لانا بھی کیا ایمان ہوا؟ تو فرمایا ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدا, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر زبردستی جمع کر ہی دیتا. فلا تکونن من الجاہلین, تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جذباتی لوگوں میں ذرا شامل نہ ہوں, بے خبر لوگوں میں, جذباتی لوگوں میں نہ ہوں آپ, ذرا ان کے پروپیگنڈے سے بہت زیادہ متاثر نہ ہوں. اب جاہلین کے الفاظ آئے, میں نے عرض کیا کہ ذرا الفاظ بڑے ریزرو ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو استعمال کر سکتا ہے اپنے بندے کے لیے, لیکن ہمارے لیے ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑا سا جو احتیاط کرنا چاہیے. فلا تکونن من الجاہلین, تو آپ جذباتی یا سمجھیے کہ بے خبر لوگوں میں شامل نہ ہوں. انما یستجیب الذین یسمعون, بہت ہی پیاری آیت مبارکہ ہے قرآن حکیم کی, کہ ایمان اور تقویٰ کن لوگوں کو ملتا ہے, ہدایت کن کو ملتی ہے. معجزہ دیکھ کر بھی بہت سارے ایسے جھوٹ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے. ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھو ذرا ان کی صفات سن لو. انما یستجیب الذین یسمعون, یقیناً ایمان تو وہ لوگ لاتے ہیں جو غور سے بات کو سنتے ہیں, قرآن کو سنتے ہیں, قرآن کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں. بل موتا, اور جہاں تک معاملہ مردوں کا, جو واقع مردے ہو چکے ہیں, جب آسو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھائے گا, ثم الیہ یرجعون, اور بلاخر ان کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. گویا دنیا کی زندگی میں جو شخص قرآن پر ایمان نہیں لا رہا وہ مردہ ہے, ایک تازیہ ہے, ایک زندہ تازیہ ہے, چلتا پھرتا, اس کے اندر روح موجود نہیں ہے, ضمیر مر چکا ہے. ایسے مردہ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا, مبعوث فرمائے گا. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ, اور انہوں نے کہا کیوں نہیں نازل کر دی گئی ان کے اوپر اللہ کی طرف سے, ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ہے. اب آیت کا مطلب یہاں پر جو ہے وہ معجزہ میں عرض کر چکا ہوں. قل, اے نبی سے کہہ دیجئے, ان اللہ قادر, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے, آئیں ینزل آیہ, کہ وہ تمہارے اوپر کوئی نازل کری دے نشانی, یعنی معجزہ. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن یہ بات بھی جان لو کہ ان میں سے اکثر و بہتر وہ ہیں جو جانتے نہیں ہیں, یعنی اس معجزے کے نتائج کو نہیں جانتے, کہ جب معجزہ دکھا دیا جاتا ہے اور پھر بھی اگر کوئی قوم ایمان نہ لائے تو پھر اس کو نسیہ منسیہ کر دیا جاتا ہے. معجزہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر اس کو جو ہے وہ مہلت نہیں دی جاتی. لہٰذا ولکن اکثرہم لا یعلمون, ان میں سے بہت سے وہ ہیں جو اس کے نتائج کو نہیں جانتے. وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم, اور نہیں ہے زمین پر کوئی بھی دابا, یعنی چلنے والا کوئی حیوان, ولا طائر, اور نہ ہی کوئی پرندہ ہے, یطیر بجناحیہ, جو دو پروں پر اڑتا ہے, الا امم, مگر وہ ایک امت ہے, امثالکم, تمہاری طرح, یعنی وہ ان کا پورا ایک نظام ہے, پرندوں کا ایک نظام ہے, اسی طرح چیونٹیوں کا ایک نظام ہے, جانوروں کا پورا ایک نظام ہے, تو گویا تمہاری طرح کے ایک امت ہے, پورا سسٹمیٹک طریقے سے وہ چل رہے ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء, اور ہم نے کتاب میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا جو تمہاری ہدایت کے لیے ضروری ہو, وہ ہم نے عطا فرما دی. ثم الی ربہم یحشرون, اور بالآخر تمہارے ربی کی طرف جو ہے وہ ان سب کو جمع کر دیا جائے گا. والذین کذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا, سمن, وہ بہرے ہیں, وہ بکمن, گونگے ہیں, پھر ظلمات, اندھیروں میں پڑے ہوئے ہیں. میں یسع اللہ یضللہ, اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے گمراہ فرما دے, یعنی جس کی گمراہی پر مور سب کرنا چاہے گمراہ فرما دے, بمانے جو خود گمراہی کی طرف جانا چاہے اللہ پاک اس کو گمراہ فرما دیتا ہے. وما یسع یجعلہ علی صراط مستقیم, اور جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے سیدھے رستے کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے. قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ, اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ بھلا دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے, یا پھر یہ کہ تمہارے اوپر قیامت ہی آ جائے, غیر اللہ تدعون, کیا اس مصیبت کے وقت تم کس کو پکارو گے؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کن تم صادقین, اگر تم سچے ہو. یہ جو اللہ کو پکارنا ہے, یہ ہماری فطرت کی آواز ہے. انسان کے دل کے اندر روئے ربانی جو ودیت کی گئی ہے, اس کے اندر بلٹ ان یہ عقیدہ رکھا گیا ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پھر بدی انسان کی زبان پر صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا نام آتا ہے. بھلے سے وہ مشرکانہ عقائد رکھتا ہو, یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث اعظم مدد, فلاں فلاں, اسی طرح جب بھی کوئی مشکل آئے گی فطری اعتبار سے اس کی زبان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام آئے گا, یہ انسان کے اندر ودیت کیا ہوا ہے. تو فرمایا جب مصیبت آئے یا کوئی قیامت آ جائے کس کو پکارو گے؟ غیر اللہ تدعون, اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے؟ ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. بل ایاہ تدعون, بلکہ تم اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کو پکارتے ہو. فیکشفو, تو وہ دور کر دیتا ہے, کھول دیتا ہے. ما تدعون الیہ, جس حوالے سے تم اس کو پکار رہے ہوتے ہو, ان شاء اگر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے. وتنسون ما تشرکون, اور اس وقت تم بھول جاتے ہو سارے مشرکان عقائد جن کو تم جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے, وہ تمہیں یاد نہیں رہتے. مصیبت میں صرف اللہ یاد آتا ہے. بلغت ارسلنا الی امم من قبلک, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے پہلے بھی ہم نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا. فاخذناہم بالباساء, اور رسولوں کو بھیجنے کے بعد ہم نے ان کو پکڑا, یعنی ان کی قوموں کو سختی کے ساتھ, وضرا, تکلیف کے ساتھ. لعلہم یتضرعون, تاکہ وہ گڑگڑائیں. یہ اللہ کی سنت ہے, رسولوں کے ساتھ مشکلات بھی بھیجی گئیں قوموں پر تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں اور رسول کی بات کو غور سے سنیں. ولولا اذ جاءہم, تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب وہ آئے ان کے پاس, بات سنا, ہمارا جو عذاب تھا, تذر رہو, تو وہ گرگڑاتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں, معافیہ مانگتے. لیکن ولکن قصد قلوبہم, ان کے برے اعمال کی وجہ سے ان کے دل سخت کر دیے گئے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون, تو شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیے وہ اعمال جو وہ کیا کرتے تھے. اب پھر اندازہ آپ کو جو ہے وہ دوبارہ یاد دلانا چاہوں گا, 8 اکتوبر 2001, واقعہ یہ کہ پاکستان کی تاریخ میں بہت عظیم زلزلہ تھا جو آیا. اس حوالے سے توجہ دینی چاہیے کہ اللہ پاک ظالم نہیں ہے, معاذ اللہ, کہ جو ہے وہ لوگوں ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ مار کر اللہ پاک خوش ہو رہا ہو. یقینی طور پر دنیا میں یہ مختلف تکالیف آتی ہیں, یہ انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے, اور ان میں ظاہری بات ہے گیہوں کے ساتھ گھن پسنے والا بھی معاملہ ہوتا ہے. تو بہرحال اللہ پاک یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب ان پر وہ تکالیف آئیں, وہ عذاب آیا, تو یہ گڑگڑاتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے, جس طرح ہمارے دل سخت ہو گئے. ابھی 8 اکتوبر آ رہا ہے, دوبارہ سے ایک سال ہونے والا ہے, لیکن کیا کوئی تبدیلی آپ کو محسوس ہوئی؟ مسلمان قوم کے اندر کوئی تبدیلی محسوس ہوئی؟ اتنے ہزاروں پیمانے, پتہ نہیں کتنے کلو میٹر پہ یہ جو زلزلہ آیا تھا, ہزاروں لوگ منٹوں سیکنڈوں میں جو ختم ہو گئے, لیکن کیا کوئی تبدیلی محسوس ہوئی کہ ہم اپنی روش درست کریں, یہ بے حیائی ختم کریں, یہ سود ختم کریں؟ ظاہر بات ہے ایسا کوئی بھی آپ کو محسوس نہیں ہوگا. قوم کی روش وہی ہے, اور قوم کی تو ہے ہی ہے. جہاں پر وہ عذاب آیا تھا, وہ زلزلہ آیا تھا, ابھی آپ وہاں چلے جائیے, دوبارہ سے زندگی وہی نارمل ہو چکی ہے. وہی ٹی وی ہے, وہی گانے بجانے, وہی بے حیائی ہے, وہی نافرمانیاں جو وہاں پر آپ کو نظر آ جائیں گی. تو گویا دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا پھر دنیا میں نافرمانی کی وجہ سے. ولکن قصد قلوبہم وزینہم الشیطان ما کانوا یعملون فلما نسوا ما ذکروا به, تو پس جب وہ بھول گئے جس کے ذریعے جو یاد دہانی ان کو کرائی گئی تھی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, اب یہ آیت بہت ہی زیادہ سینسٹیو آیت مبارکہ ہے اس حوالے سے کہ جب کوئی بہت بڑا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ہوتا ہے, تو اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ڈیل دیتا ہے قوم کو, خوب اچھی طرح ڈیل دیتا ہے, اور خاص طور پر جو مترف لوگ ہوتے ہیں, جو بہت کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اللہ پاک کھلی چھٹی دے دیتا ہے. وہ جیسے چاہے یاسی کریں, جو چاہیں کریں, اللہ پاک کھلی چھٹی دے دیتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے شدید ترین پکڑ آتی ہے, ایسی پکڑ, ان بخش ربی کا لدید, تمہارے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. لہٰذا یہ توجہ دلاؤں گا پھر آپ کو کہ ایک عذاب ہم پر آ چکا ہے 16 دسمبر 1971 کو, اور اب دوسرا عذاب گویا ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے. اور قوم کا حال یہ کہ جس پر عذاب آنے والا ہوتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کیا ہونے والا ہوگا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. لہٰذا عذاب چاہے وہ ہندوستان میں ان فنڈامینٹلسٹ ہندوؤں کے ہاتھوں آئے, یا اسرائیل کے ہاتھوں آئے, یا پھر یہ کہ ہمارے اپنے ہاتھوں آئے, آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں, جس کو کیا کہا جاتا ہے, یہ سول نافرمانی کے نتیجے میں جو آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں, جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا, مسلمان نے مسلمان کو قتل کیا. بہرحال یہ عذاب کی مختلف قسمیں جو آ سکتی ہیں ہم پر بھی. لہٰذا سننا, ذرا سن لیجیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. فلما نسوا ما ذکروا به, تو پس جب وہ بھول گئے جب جو یاد جانی ان کو کرائی گئی تھی. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, تو ہم پر ہر شے کے دروازے کھول دیے, خوب نعمتیں نازل کی ان پر. حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ جو خوب خوش ہونے لگے. کیا بات ہے ہماری اکانومی کی جناب, دیکھو کتنی بلٹ اپ ہو گئی ہے. دیکھو 2000 1999 میں کیا صورت حال تھی، 2006 میں دیکھو ہم کتنی ترقی کر چکے ہیں، یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، خوب خوش ہونے لگے جب یہ بیما اوتو اس چیز پر جو ہم نے ان کو عطا فرمائی تھی، جو چیز جو نعمت ان کو دی گئی تھی، اخذ ناہم بغتن، تو پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک، ابھی اچانک پکڑ افغانستان کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، یہ بات بھی آپ کو بتا دوں، اس لیے کہ اس وقت افغانستان میں انڈیا کی جو ہے وہ حکومت قائم ہو چکی ہے، وہاں پر ان کی انٹیلیجنس پوری طرح سے چھائی ہوئی ہے، لہٰذا افغانستان کا جو آپ کی پٹی ہے 2400 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے یہ، اور یہ غیر محفوظ ہو چکی ہے، پہلے تو محفوظ تھی آپ کی حکومت دوست حکومت تھی، اب یہ غیر محفوظ ہے، وہاں سے بھی جو اسمگلنگ ہو رہی ہے اور جو لوگ یہاں پر آپ کے ملک میں داخل ہو رہے ہیں، جاسوسی ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ اس کے حوالے سے بھی ایک بڑا شدید نقصان ہے جو مسلمانوں نے پاکستان کو اٹھانا جو ہے وہ اٹھانا پڑے گا، اور ہندوستان سے تو خیر ہے ہی ہماری دشمن، پیدائشی دشمن ہے وہ، ہمارا اصلی دشمن ہے، تو یہ بہت بڑا گویا سینڈوچ کے معنی اس کا پاکستان ہے، دو طرف سے پسا ہوا ہے، بہرحال اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے اللہ پاک ہمیں بڑے عذاب سے محفوظ فرمائے، تو فرمایا اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون، تو جب وہ عذاب آیا تو وہ مایوس ہو کر بیٹھ گئے، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، تو کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، والحمدللہ رب العالمین، اور تمام شکر تعریفیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، قل ارایتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی لے جائے یعنی واپس لے لے تم سے چھین لے تمہاری سماعت اور تمہاری دیکھنے کی صلاحیت، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دیں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بھی، تو کوئی ہے ایسا خدا جو تمہیں لا کر دے دے وہ سماعت اور بصارت، انظر کیف نصرف الآیات، اے نبی سے کہیے ذرا دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کو بدل بدل کر بیان کر رہے ہیں، ثم ہم یذفون، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو بات مانتے نہیں کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، قل ارایتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتتا، اے نبی سے کہیے ذرا دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب تم پر آ جائے بغتتا اچانک اور جارتا یا کھلم کھلا، ہل یہلکو الا القوم الظالمون، تو نہیں ہلاک ہوگا مگر وہی لوگ جو ظالم تھے، وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رہے رسولوں کو مگر خوشخبری دینے والا بنا کر اور خبردار کر دینے والا بنا کر، فمن آمنا واصلحا، تو جو کوئی بھی ایمان لے آیا اور جس نے اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہوگا، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ رسولوں کے آنے کے بعد جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسہم العذاب، تو ایسے لوگوں پر لازمن عذاب آ کے رہے گا، بما کانوا یفسقون، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اب دیکھیں اس کا جواب دیا گیا، مطالبہ کیا تھا، معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ، جواب یہ دیا گیا، بھائی میں نے دعویٰ کیا کیا ہے، میں نے دعویٰ یہ کیا ہے میں اللہ کا رسول ہوں، خدا نہیں ہوں، لہذا رسول ہونے کے اعتبار سے مجھ سے اسی چیز کا مطالبہ کرو کہ جس کا میں نے دعویٰ کیا ہے، میں نے تو دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میرے ہاتھ میں اختیار ہے جناب پوری کائنات کا جو مانگو کو دکھا دوں گا، تو یہ اصل میں جس اعتبار سے دعویٰ ہے اسی اعتبار سے تمہارا مطالبہ ہونا چاہیے، تو فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے نبی کہہ دیجئے میں نے تم سے کہا ہی نہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، پورے کے پورے قوت اختیار میرے پاس ہے، ولا عالم الغیب، اور نہ میں نے تم سے یہ کہا کہ میں غیب کا کل غیب کا عالم ہوں، ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میں نے تم سے یہ کہا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، لہٰذا جو میں نے دعویٰ کیا اسی اعتبار سے مجھ سے جو ہے وہ مطالبہ تمہارا ہونا چاہیے، ان اتبعوا الا ما یوحا الی، اور میں تو اتباع کرتا ہوں اس کلام کی جو میری طرف نازل کیا گیا، میں تو اتباع کرنے والا ہوں قرآن کا، لہٰذا مجھ سے تو جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بالکل ان ویلڈ ہے، قل ہل یستوی العمى والبصیر، اے نبی فرما دیجئے کہ یہ دیکھنے والے یہ نابینا اور دیکھنے والے کیا برابر ہو سکتے ہیں، ایک اندھا ہے شخص کے اندر دیکھنے کی صلاحیت نہیں اور ایک شخص وہ ہے جو دیکھ رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہیں، افلا تتفکرون، تو یہ ساری باتیں سن کر تم تفکر کیوں نہیں کرتے، وانذر به الذین یخافون، اے نبی آپ تو خبردار کیجئے ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں خوف رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اپنے رب کی جناب میں حاضر کیے جائیں گے، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اور ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی سفارتی ہوگا، لعلہم یتقون، خبردار کیوں کریں ان کو، تاکہ وہ تقوی کے روش اختیار کریں اور نافرمانی سے بچیں، بلا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اس آیت کے پیچھے ایک واقعہ ہے وہ سن لیجئے، یہ مشرکین مکہ جو تھے ان کے بڑے بڑے سردار خاص طور پر وہ یہ کہا کرتے تھے جناب ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں آپ سے بات سننا چاہتے ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ ہمارے کمی کاری غلام اور گھٹیا قسم کے جو لوگ ہیں ہمارے معاشرہ کے وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. لہٰذا آپ پہلے ان کو اپنے پاس سے ہٹائیے, یہ تکبر اپنے پاس سے ہٹائیے, پھر آئیں گے آپ کے پاس. ذرا محسوس ہو کہ کوئی چودھری صاحب آئے, کوئی وڈیرا آیا, کوئی سردار آیا, وہ آپ کی بات سننے, تو گویا ہمارا احترام کیجیے, احترام کیجیے. اور ان لوگوں کو یہ کمی کاری غلام, یہ بلال اور یہ ہمارے جو فلاں فلاں ہیں, یہ آپ کے ساتھ موجود ہیں, ان کو ہٹائیے اپنے پاس سے, پھر ہم آپ کی بات سننے آئیں گے. لہٰذا اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تبصرہ سن لیجیے. ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی, اے نبی ہرگز دور نہ کریں اپنے پاس سے ان لوگوں کو جو اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں ہر وقت صبح اور شام کے وقت. یریدون وجہہ, اور وہ تو متمنی ہے اپنے اپنے رب کی رضا کے. گویا یہ وہ لوگ ہیں تو ٹھیک ہے, اسٹیٹس کے اعتبار سے بہت اچھے نہیں ہیں, اعلیٰ نہیں ہیں, لیکن اپنے رب کو پکارتے ہیں, اپنے رب پر ایمان لائے, ان کو ہرگز اپنے سے دور نہ کریں. ما علیک من حسابہم من شیء, آپ پر کوئی ان کا حساب کتاب نہیں ہے. وما من حسابک علیہم من شیء, اور نہ آپ کے حساب میں ان سے کچھ پوچھا جائے گا. فتطردہم, اور اگر آپ نے ایسا کیا اور ان کو دور کیا, فتکون من الظالمین, تو اے نبی پھر آپ بھی بے انصاف لوگوں میں سے ہو جائیں گے. وکذلک فتنا بعضہم ببعض, اب یہ آزمائش اصل میں, انسان جتنے بڑے اسٹیٹس پہ اور نیچے اس کو آنا پڑے تو آزمائش ہوتی ہے, تو اسی طرح سے ہم نے آزمایا ہے بعض کو بعض کے ذریعے. لیقولوا, تاکہ وہ لوگ یہ کہیں, احاؤلائی من اللہ علیہم من بیننا, تاکہ تکبر کی وجہ سے وہ کہنے لگے یہ وہ لوگ, یہ ہمارے گھٹیا لوگ. اب ان کے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں معاذ اللہ, میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بے عزتی ان کی کرنی ہو, ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں. احاؤلائی, یہ وہ لوگ, من اللہ علیہم, جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام فرمایا, من بیننا, ہمارے درمیان, یہ ہمارے بلال, یہ ہمارا غلام, یہ خباب اور یہ دیگر لوگ, ان پر اللہ پاک نے انعام فرمایا ہے. علیہ صلی اللہ بھی عالم ابھی ساکرین, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب نہیں جانتا جو اس کے شکر گزار بندے ہیں. اب یہ جو شکر گزار بندے ہیں, خاص طور پر یہ غلام ہیں, یہ اسٹیٹس کے اعتبار سے کم ہیں, اب ان کا اکرام کس طرح کرنا ہے؟ بہت ہی پیاری آیات ہیں, اللہ کے رسول کو سکھایا گیا کہ جب یہ آپ کے پاس آیا کریں تو آپ ان کا اکرام کیا کریں. کیسے اکرام کیا کریں؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا, تو جب کبھی بھی آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں, فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ, تو آپ ان کا اکرام کرتے ہوئے کہیے تم پر سلامتی ہو. كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ, اور تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اور رحمت کو لازم کیسے کیا ہے؟ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوًا, کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی کا ارتکاب کر بیٹھے, بِجَهَالَةٍ, نادانی میں, جذباتی کیفیت میں, ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ, اور وہ اس کے بعد فوراً توبہ کر لے اللہ کی جناب میں, وَأَصْلَحَ, اور اپنی اصلاح کر لے, فَإِنَّهُ غَفُورُ رَحِيم, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بخشنے والا ہے, بہت مہربان ہے. تو گویا ایمان والوں کو خوشخبری دی گئی کہ اگر ان سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے اور وہ توبہ کر لیں تو وہ جان لیں کہ اللہ پاک بخشنے والا ہے, مہربان ہے. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ, اسی طرح سے ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں. وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ, تاکہ اللہ سبحانہ تاکہ ظاہر ہو جائے آپ کے سامنے مجرموں کا راستہ, تاکہ واضح ہو جائے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا واضح ہو جائے. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ فرما دیجیے, انی نوہیتو, مجھے منع کر دیا گیا ہے, روک دیا گیا ہے, ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ, کہ میں عبادت کروں, میں پکاروں ان ہستیوں کو جن کو تم پکارتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر. قل, اے نبی ان سے کہہ دیجئے, لا اتبع احواءکم, میں تمہاری خواہشات کی پیروی کرنے والا ہرگز نہیں. قد ضللت, اور اگر میں نے ایسا کیا تو میں گمراہ میں ہو جاؤں گا. قد ضللت اذا وانا وما انا من المهتدين, اور اگر میں نے تمہاری خواہشات نفس کی پیروی کی تو میں خود بھی گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا, اور میں ہدایت یافتہ ہدایت پانے والوں میں سے نہیں رہوں گا. قل انی علی بینۃ من ربکم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یوں بھی فرما دیجئے کہ دیکھو میں تو تمہارے درمیان رہا ہوں ایک روشن دلیل پر. بینۃ من ربک, من ربی, قل انی علی بینۃ من ربی, اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں بینہ پر ہوں, دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے. بینہ دلیل کیا, یہ بات بھی جان لیجئے. رسول پیدائشی طور پر رسول ہوتا ہے, اور پوری زندگی جب وہ اپنی قوم میں گزارتا ہے تو انتہائی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے. اس کے کردار میں, اخلاق میں کہیں بھی کوئی کوتاہی ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معصوم ہوتا ہے. لہٰذا رسول سب سے پہلے آ کر اپنے کردار ہی کو تو پیش کرتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان رہا 40 سال تک, کیا تم نے مجھے دیکھا کہ میں نے کبھی شرک کیا ہو، کبھی زنا کیا ہو، کبھی شراب پی ہو، کبھی کوئی گندا کام کیا ہو؟ یہ میری 40 سالہ زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے معمور ہوں۔ قل انی علی بینت من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر تھا۔ وکذبتم، لیکن تم نے جو ہے جھٹلا دیا۔ وکذبتم بھی، اور تم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا۔ ما انی، اب ذرا الفاظ سنیے بڑے غور سے، یہ تم مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو، ما انی ما تستعجلون بھی، میرے پاس نہیں ہے وہ شے جس کے بارے میں تم مجھ سے جلدی کر رہے ہو۔ لے آؤ قیامت عذاب، لے آؤ معجزہ دکھا دو، تو میرے پاس ہے ہی نہیں وہ، میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا اس چیز کا۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یقص الحق، وہی ہے جو کہ حق بات بیان فرماتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کب تم پر عذاب آئے گا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بھی، ظاہری بات ہے انسان سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، اور انسان کے اندر صبر کا پیمانہ بہرحال ایک لمیٹڈ ہی ہوتا ہے، تو لہذا کہلوا دیا گیا کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی وہ عذاب یا معجزہ، لقضی الامر، تو میرے اور تمہارے درمیان تو کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ لقضی الامر بینی وبینکم، میرے اور تمہارے درمیان کب کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، میں تمہاری جو ہے حجت تمام کر ہی دیتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ پاک خوب باخبر ہے ایسے ظالموں سے۔ وعندہ مفاتیح الغیب، اور اسی کے اختیار میں تمام غیب کی خبریں، تمام غیب کی کنجیاں۔ لا یعلمها الا هو، اس کے سوا کسی کے پاس اس کا علم نہیں۔ ویعلم ما فی البر، اور وہی ہے جو کہ سب کچھ جاننے والا ہے، خشکی میں بھی، والبار، اور تری میں بھی۔ ولا تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور نہیں گرتا کوئی پتا بھی مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ ولا حبۃ، اور نہ ہی کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندر، زمین کے گہرائی کے اندر، اندھیروں میں، مگر ولا وہ اس کو جاننے والا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، نہیں ہے کوئی حریش ہے، ترس ہے، ولا یابس، نہ ہی کوئی خشکی، خشک ہے، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں، کھلی کتاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس موجود ہے۔ کوئی صفت علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو واضح کر دی، کوئی کائنات میں ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا نہ ہو۔ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم تو اوپر ہی کی چیز جانتے ہیں، اندر کتنی مخلوق ہے، اس کا کیسے رزق پہنچانا اللہ کے علم میں۔ کوئی پتا، لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو ہے وہ درخت ہوں گے، اور ان کا ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو تمہیں وفات دے دیتا ہے رات کے وقت۔ اب یہ جو نیند ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ موت کی بہن ہے۔ یہ نیند اور موت، یہ دونوں آپس میں بہنوں کے مانند ہیں۔ لہٰذا رات کو جب ہم سوتے ہیں تو گویا موت ہم پر طاری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ کہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے جس نے موت کے بعد مجھے زندگی عطا فرمائی۔ تو گویا زندگی ہوتی، نئی زندگی ہوتے روزانہ جو ہم جو ہے وہ صبح کرتے ہیں۔ تو وہ الذی یتوفاکم باللیل، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو رات گئے تمہاری روح قبض کر لیتا ہے یا تمہیں وفات دیتا ہے۔ ویعلم ما جراتم بالنہار، اور جانتا ہے وہ بھی جو تم دن میں کماتے ہو، بھاگ دوڑ کرتے ہو۔ ثم یبعثکم فیہ، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہیں دوبارہ مبعوث فرماتا ہے۔ اور کیوں مبعوث فرماتا ہے؟ دن میں کیوں واپس تمہیں روح تمہاری ڈال دیتا ہے؟ لیقضى اجل مسمى، تاکہ جو وقت مقررہ ہے، وقت جو موت کا مقرر وقت ہے وہ پورا ہو جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، اور بالآخر پھر تمہیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ جس طرح نیند میں تمہارا ہوش و آواز نہیں رہتے، اسی طرح موت آئے گی، تمہیں بالآخر اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے بعد، یعنی موت کے بعد تمہاری جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگے تو وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ بھی تم کر کے لائے ہو۔ وہو القاہر فوق عبادہ، اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اپنے بندوں پر پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ لیکن انشاءاللہ یہ رکوع ہم پڑھیں گے وقفے کے بعد۔ 6 رکوع ہمارے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ آج میکسیمم سورہ انعام کا اسلام پڑھ لیں، اور انشاءاللہ 6 رکوع ہم ابھی پڑھیں گے آج تراوی میں، اور اللہ نے چاہا تو ایک نصف پھر ہم اور کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔